الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين قاسم الجبارين وقاطع دابر المعتدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب الہ العالمین مولانا ابو القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. امام زمانہ بدرود بھیجئے. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولى الموحدين امام العارفين علي بن ابي طالب عليهما الصلاة والسلام من عرف الزمان امنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصل اس کی ضرورت ہے، یہ اوپر لگا ہوا ہے، یہ اگر بند ہو جائے تو مناسب نہیں ہے. جی نہیں، جو شور آ رہا ہے اوپر سے. اچھا، میرے لیے خدا کا شکر بجا لانے کا مقام ہے کہ اس نے توفیق دی، مومنین کی زیارت کا موقع ملا. امید ہے خالق کائنات ہمارا یہاں بیٹھنا، گفتگو کرنا اسے اپنی عبادت قرار دے گا اور اپنے قرب کا وسیلہ قرار دے گا. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ایسے الفاظ زبان سے ادا کرنے کی توفیق دے جس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو اور امام زمانہ کی تائید ہو. جو پڑھیے محمد والے ہوں گا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام معصوم کا قول و فعل ہمارے لیے قیامت تک حجت ہے. اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے قیامت تک. امام کا قول و فعل نہ کسی جگہ کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور نہ کسی وقت کے ساتھ خاص ہوتا ہے. ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام وہ کہتے ہیں جو خدا کا حکم ہوتا ہے. اس لیے وہ قرآن کے علاوہ بھی اپنے کلام کی نسبت اللہ سے دے سکتے ہیں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ وہ ہے جو خدا کہہ رہا ہے. یہ جو کہا گیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی يوحى، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا کلام کلام خدا ہے. وہ کلام بعض اوقات قرآن کی شکل میں ہے اور بعض اوقات حدیث کی شکل میں ہے. اگر لفظ اور معنی دونوں خدا کی طرف سے ہوں اسے قرآن کہتے ہیں, اور حقیقت اگر قلب معصوم پر منکشف ہو اور امام اسے اپنے لفظوں میں بیان کرے اسے حدیث کہتے ہیں, بات اللہ کی ہوتی ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد والے. اس لیے قرآن کی اکثر آیات کی تفسیر حدیث میں ہے. قرآن میں کہا گیا ہے نماز پڑھو, لیکن نماز کیسے پڑھنا ہے یہ معصوم نے بتایا ہے. تو دوستو ہمارے پہلے امام کی حدیث میں نے عنوان سخن قرار دی ہے. مولا توجہ چاہتا ہوں, ہمارا امام 124,000 انبیاء کی زحمتوں کا وارث ہے. تاریخ بشریت میں تمام انبیاء کی میراث ہمارے امام کی ہے. وہ محافظ دین بھی ہے, مفسر دین بھی ہے. دین کو دین کی تفسیر کرنے والا بھی ہے اور دین کی حفاظت کرنے والا بھی ہے. وہ انقلاب کا امام ہے, انقلاب کا, انبیاء کی تحریکوں کا قائد اور پیشوا ہے ہمارا امام. دوستو اپنے شیعوں کو جب وہ خطاب کرتے ہیں تو قیامت تک کے لیے وہ خطاب ہے, ایک وقت کے لیے نہیں. معصوم کا ارشاد ہمارے پہلے امام کا, من عرف الزمان امنا, جس نے اپنے زمانے کو پہچان لیا وہ محفوظ ہو گیا, وہ بچ گیا, اس نے امن کو پا لیا, وہ سیکیور ہو گیا, وہ انشورڈ ہو گیا. کون؟ جس نے اپنے زمانے کو پہچانا. کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی نے اپنے زمانے کو نہیں پہچانا وہ محفوظ نہیں ہو سکتا, وہ امن نہیں پا سکتا, وہ انشورڈ نہیں ہو سکتا, وہ سیکیور نہیں ہو سکتا. اگر امن چاہیے زمانے کو پہچاننا ہوگا, اگر محفوظ ہونا ہے زمانے کو پہچاننا ہوگا. اگر سیکیورٹی چاہیے, حفاظت چاہیے, زمانے کو پہچاننا ہوگا. یہ مولا کا جملہ ہے, مولا علی کا جملہ ہے. سوال, زمانے کو کیسے پہچانا جائے؟ زمانے کی شناخت کیسے ہوتی ہے؟ زمانے کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ چند چیزیں, جیسے پانی میں ہائیڈروجن اور کیا ہے, آکسیجن ہے نا. نماز میں, نماز کے ارکان ہیں, تکبیرۃ الاحرام ہے, رکوع ہے, سجود ہے, قرات ہے, سورہ اور آیہ, سورہ کی الحمد کی اذکار ہیں, تشہد ہے, بالآخر یہ ساری چیزیں مل کر کیا بنتی ہے؟ نماز بنتی ہے نا. زمانے کی معرفت چاند چیزیں اگر پہچان لی جائیں تو معرفت ہوتی ہے. نمبر ایک, اپنے دشمن کی پہچان. ہمارا دشمن کون ہے؟ اگر دشمن کی پہچان نہیں ہوگی زمانے کی پہچان. اپنے راہبر کی پہچان, اگر اپنے راہبر کی پہچان نہیں ہوگی زمانے کی پہچان نہیں ہوگی. اپنے دوست کی پہچان, ہمارا دوست کون ہے, اگر اس کی پہچان نہیں ہوگی زمانے کی پہچان. زمانے کے تقاضوں اور حالات کی پہچان, حالات کیسے ہیں اور زمانے کے تقاضے کیا ہیں. اگر حالات کی خبر نہ ہو، زمانے کے تقاضوں کی خبر نہ ہو، زمانے کی پہچان نہیں. پھر میری ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی ذمہ داری کی پہچان. میری ذمہ داری کیا ہے؟ گھر بیٹھنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ خاموش رہنا ہے یا بولنا ہے؟ میں عالم ہوں، ایز اے عالم میری کیا ذمہ داری ہے؟ میں جوان ہوں، ایز اے جوان میری کیا ذمہ داری ہے؟ میں سیاستدان ہوں، ایز اے سیاستدان میری کیا ذمہ داری ہے؟ میں ٹیچر ہوں، ایز اے ٹیچر میری کیا ذمہ داری ہے؟ میں باپ ہوں، باپ کے طور پر میری کیا ذمہ داری ہے؟ اپنی ذمہ داری کا تعین اگر نہ ہو، زمانے کی پہچان نہیں ہوتی. پڑھے محمد والے محمد بار. دوستوں، سوال، ہمارا دشمن کوئی ہے یا نہیں ہے؟ پہلا سوال یہ ہے دشمن یا نہیں؟ یقیناً دشمن ہے ہمارا. کئی ہزار ڈاکٹرز، انجینئر، جوان علماء، ذاکرین، خطباء، بچے، خواتین جو شہید ہو گئے، اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا دشمن ہے. دشمن ہمارا ہے. جو ہمارے روز عاشور کے جلوس میں بھی حملہ کرتا ہے، ہماری امبارگاہوں پر، مساجد پر فزیکلی بھی حملے کرتا ہے، اور اندرونی طور پر بھی آپس میں لڑاتا ہے، انتشار پھیلاتا ہے. دشمن ہے. دشمن کیا کرے گا؟ آپ کے اندر انتشار پھیلائے گا، آپ کمزور ہو جاؤ. آپ کو ٹکڑوں میں بانٹے گا، آپ کمزور ہو جاؤ. آپ کے جوانوں کو آپ سے چھینے گا جو آپ کی طاقت ہوتے ہیں. کیسے؟ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ڈالے گا، انحراف کی طرف لے جائے گا، بد کرداری کی طرف لے جائے گا. اخلاق خراب ہو جائے، بے دین ہو جائے، بے غیرت ہو جائے، بے حیا ہو جائے، بے شرم ہو جائے. ان جوانوں کو چھین لو ان سے، تاکہ ان کی طاقت اور کمر کی ہڈی کو توڑ دیا جائے، ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا جائے. دشمن ہے، یقیناً ہے. دشمن کام کیا کرتا ہے؟ انتشار پھیلاتا ہے، آپس میں لڑاتا ہے، کمزور کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے، تفرقہ پھیلاتا ہے، اور باہر سے بھی مارتا ہے. اگر ہم اندر سے کمزور اور بکھرے ہوئے نہ ہوتے، باہر سے کبھی ہم پر حملہ نہیں ہو سکتا تھا. آج کراچی سے لے کر گلگت تک پورا پاکستان ہمارے لیے ایک کربلا بنا ہوا ہے. تھوڑے بھی نہیں ہم، ہم 5 کروڑ سے زیادہ اہل تشیع ہیں پاکستان میں. اپنے اہل سنت بریلوی بھائیوں کے بعد دوسری بڑی اکثریت پاکستان میں اہل تشیع ہے. 5 کروڑ سے زیادہ ہے، تھوڑے نہیں ہیں. اتنے زیادہ ہونے کے باوجود کمزور ہے. کیوں کمزور ہے؟ سادہ سی بات ہے، ہمارے دشمن نے ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیا، منتشر کر دیا، تقسیم کر دیا، نان ایشوز کو ایشوز بنا دیا، ٹکرا دیا ہمیں آپس میں، لڑا دیا ہمیں آپس میں. جب اندر سے کھوکھلا کیا، باہر سے بھی مارنا شروع کیا. مارو ان کو. سوال، دشمن کون ہے؟ پہلا سوال یہ. دل پڑے محمد والے وہاں پر. دشمن کون ہے؟ کیونکہ دشمن کی درست اگر پہچان نہیں ہوگی، ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن کون ہے؟ پیروان قرآن والے بیت کا دشمن کون ہے؟ ہمارا کون دشمن ہے؟ کیا یہ دشمن ہے جو ہم پر حملے کرتے ہیں، یہ مٹھی بھر لوگ؟ کیا یہ دشمن ہے جو ہمارے درمیان تفرقہ پھیلاتے ہیں، خود آ کر بیچ میں بیٹھ کر؟ یہ ہمارا دشمن ہے؟ نہیں، یہ دشمن کے ایجنٹ ہیں. میں 3 سال پہلے مجلس عبادت مسلمین شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ لبنان گئے تھے سید حسن رسول اللہ سے ملنے کے لیے کہ آپ نے ایک عظیم کام کیا ہے، ایسی جماعت اور سسٹم بنایا ہے جس نے اسرائیل اور امریکہ کو شکست دی ہے، ان سے مشورہ کرنے کے لیے کہ پاکستان کے حالات میں ہم کیا کریں۔ انہوں نے جو نصیحتیں کی تھیں ان میں سے ایک یہ تھا کہ دشمن کو پہلے پہچانو، دشمن کون ہے، دشمن کی اگر پہچان نہ کی نا آپ کبھی بھی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا لبنان میں داخلی لڑائیاں تھیں، ہمیں شیعوں کے ساتھ عیسائی بھی لڑتا تھا، فلسطینی بھی لڑتا تھا، دروز بھی لڑتا تھا اور دوسرے مسلمان بھائی بھی لڑتے تھے، شیعوں کو یہ سارے مل کر مارتے تھے، قتل عام ہوتا تھا شیعوں کا لبنان میں۔ جب کمزور ہو گئے اسرائیل نے ہم پر قبضہ کر لیا، اس وقت سب کو پتا چلا کہ ہمارا اصلی دشمن کون ہے، اسرائیل۔ یہ بنیاد بنائی گئی تھی ہم پر قبضہ کرنے کی، آپس میں لڑاؤ 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 پھر قبضہ کر لو۔ 82 میں اسرائیل نے قبضہ کیا، ہم 150 جوان بیٹھے جن کی عمریں 16 اور 22 سال کے درمیان تھی، ہم نے کہا اس دشمن کو شکست دینی ہے، اسرائیل کو۔ جب اس دشمن کو شکست دینے کے ہم قابل ہو گئے، اندرونی طور پر ان کے ایجنٹ بھی ہم سے خوفزدہ ہو گئے، اب ان میں کسی ایک میں جرات نہیں ہے کسی ایک مومن اور اہل بیت کے ماننے والے کے سر کا بال جو ہے نا وہ پیکا کرے۔ اسرائیل کو پہچانا، اسرائیل اور امریکہ دشمن ہے اور ان کے عرب حامی، ان کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے اور اس کی تیاری شروع کی ہم نے۔ کس کا مقابلہ؟ اسرائیل، امریکہ اور ان کے عرب ایجنٹوں کا، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم نے تیاری کی، جب اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، طاقت پیدا کر لی، تو داخلی طور پر ان کے ایجنٹ ختم ہو کے رہ گئے ہمارے سامنے۔ ہمارا دشمن کون ہے، یہ سوال ہے۔ ہمارا دشمن امریکہ ہے، اسرائیل ہے، ہندوستان ہے، بعض عرب مسلمان ممالک ہیں، یہ ہے اصل میں۔ باقی جو پاکستان میں ہیں یہ ان کے ایجنٹ ہیں۔ افغانستان میں امریکہ، ایران میں امریکہ گڑبڑ کر رہا ہے، عراق میں امریکہ کر رہا ہے، شام میں امریکہ کر رہا ہے، مصر میں امریکہ، دنیا میں کہاں جہاں امریکہ شرارت نہیں کر رہا، پوری دنیا کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، اصل امریکہ ہے اور شیعوں کی طاقت سے کھائی ہوئی ہے بہت زیادہ، اسے ایران میں شکست ہوئی ہے، پھر لبنان میں بھی شکست ہو رہی ہے، ابھی شام میں بھی شکست ہو رہی ہے، عراق میں بھی شکست ہوئی ہے اسے۔ اب یہ امریکہ اور اسرائیل اور یہ قوتیں جہاں ہماری دشمن ہیں، ہمارے وطن کی بھی دشمن ہیں۔ اتنا بڑا دشمن ہے، بہت منظم ہے، بہت وسائل ہیں اس کے پاس، بہت امکانات ہیں اور پوری طاقت سے وہ ہمیں کچلنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، پوری طاقت سے۔ کیسے؟ داخلی اختلافات پیدا کرو، شیعہ سنی کو لڑاؤ، سنیوں کو آپس میں لڑاؤ، شیعوں کو آپس میں لڑاؤ، تقسیم کرو ان کو، بلوچ، باجر، پٹھان، پنجابی، سندھی، پختون، مختلف ناموں سے تقسیم کرو ان کو، ٹکڑوں میں بانٹ دو ان کو، کمزور کرو ان کو۔ طالبان کس نے بنائے؟ امریکہ نے۔ القاعدہ کس نے بنائی؟ امریکہ نے۔ البتہ ہمارے ملک کے اندر بھی بعض ریاستی ادارے کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ بھی شریک ہے اس جرم میں، اس میں ہمارے فوج کے جرنیل بھی شریک رہے ہیں، ہماری ایجنسیوں کے لوگ بھی شریک رہے ہیں اس میں، ان دہشت گردوں کو پالتے رہے ہیں، ان قاتلوں کو پالتے رہے ہیں۔ دشمن امریکہ، اسرائیل، انڈیا اور ان کے مزدور ایجنٹ، ان کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے بغیر منظم ہوئے ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ انٹرنیٹ کے ذریعے، پتہ نہیں فلموں کے ذریعے، کس کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر دے. کتنی بڑی وسیع جنگ ہے، انتشار پھیلاؤ، بے حیائی پھیلاؤ، ہماری بچیوں کو، بچوں کو چھین لو ہم سے، آل محمد سے چھین لو انہیں، اہل بیت سے چھین لو انہیں، انہیں شیطان کا چیلا بنا دو. کہاں میں وسیع پیمانے پر کام ہو رہا ہے، اندرونی شیعہ سنی کو، سنیوں کو بھی آپس میں لڑاؤ، دیوبندی کو بریلوی سے، بریلوی کو دیوبندی سے، اہل حدیث سے، ان کو بھی ٹکراؤ آپس میں، پٹھان کو مہاجر سے، مہاجر کو پٹھان کے، سندھی کو پٹھان سے، سندھی کو مہاجر سے، بلوچ پشتون، بلوچ پنجابی، یہ لڑائیاں کراؤ ان کے درمیان. یہ ہے اثر، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا وطن ہے، اس کے اندر یہ کام ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑا نشانہ ہم شیعہ ہے. کیسے؟ ہم پاکستانی ہونے کی وجہ سے بھی نشانہ ہے، ہم مسلمان، عام مسلمان ہونے کے والے سے بھی، اور شیعہ مسلمان ہونے کے والے سے بھی نشانہ ہے. ہم لوگ تین طرح سے ہم نشانہ ہیں. اگر کوئی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے ہمیں نشانہ پہنچانا، اگر کوئی مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے ہم بھی نشانہ بنتے ہیں، اگر کوئی شیعوں کو نقصان نشانہ بنانا چاہتا ہے ہم نشانہ بنتے ہیں. ہم لوگ ٹھیک ہے. اب کیا ہے دوستو، دشمن یہ ہے، طریقہ کار بھی سامنے آ گیا، وہ انتشار پھیلائے گا، تفرقہ پھیلائے گا، مایوس کرے گا، نا امید کرے گا، آپ کے اندر بے روی کو پھیلائے گا، نوجوان خراب ہو جائیں، بچے خراب ہو جائیں، بچیاں خراب ہو جائیں، تاکہ چھین لو ان کی طاقت ان کے. اہل سنت کے اندر بھی یہ کام کرے گا، مسلم طبقہ بھی یہ کام کرے گا، یہ دشمن ہے. اب ہمیں اس منظم دشمن کا مقابلہ بغیر منظم ہوئے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. لبنان میں 17 لاکھ شیعہ ہیں، ٹوٹل کتنے ہیں؟ لاہور ڈویژن میں 17 لاکھ سے کہیں زیادہ شیعہ ہیں. وہ 17 لاکھ شیعہ منظم ہوئے، اکٹھے ہوئے، 150 جوان اٹھے اور اتنے طاقتور ہو گئے کہ آج اسرائیل کی جرات نہیں ہے لبنان پر حملہ کرے. میں خود گیا ہوں وہاں پر، جنوب لبنان کو دیکھ کے آؤں، کہ جنوب لبنان میں حزب اللہ والے بارڈر کے اوپر، بارڈر کا ایک شہر ہے مارون الراس، اس کے اوپر جہاں میں بیٹھا ہوں، یہ اینڈ ہے بلڈنگ کا، یہاں وہ خاردار تار ہے جو اسرائیل کی ہے، اس جگہ پر فیملی ریسٹورنٹ بنا رہے ہیں، بنایا ہوا ہے انہوں نے. فیملی شام کو جاتی ہیں وہاں، بیٹھتی ہیں، کھانا کھاتی ہیں، جوس پیتی ہیں، بیٹھتی ہیں، انجوائے کرتی ہیں. ذرا خوف نہیں ہے شیعوں کے اوپر وہاں پر، بارڈر کے اس طرح سے ساتھ روڈ بنی ہے، اسرائیلی فوجی گزرتے ہیں، ذرا ڈر نہیں ان کے اوپر. کیوں ڈر نہیں ہے؟ منظم ہو گئے، طاقتور ہو گئے. جب منظم ہوئے، طاقتور ہوئے، اپنی ذمہ داری کا تعین کیا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، میدان میں جب انہوں نے قدم رکھا، اللہ بخدا ہر امام نے ان کی مدد کی ہے، اللہ کے ملائکہ ان کی مدد کو اترے ہیں، زمین نے، آسمان نے، فضا نے، ہواؤں نے ان کی مدد کی ہے. کس طرح سے ممکن ہے کہ مولا علی ان کی مدد کرے اور ملائکہ پھر نہ کرے، پھر فضائیں اور ہوائیں نہ کریں؟ وہ خود کہتے ہیں ہماری مدد کو آئمہ آئے ہیں، اتا جناب سیدہ اپنی بیٹی ثانیہ زہرا کے ساتھ ہماری مدد کو آئی ہیں. اکثر یہ میں جملہ کہتا رہتا ہوں، میں نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے. وہ کہتے ہیں لبنان کے مجاہدین، ایک مجاہد کہتا ہے کہ جب یہ 2006 میں لڑائی تھی 33 روزہ، تو میں اسرائیل پر میزائل فائر کرنے کے لیے مورچے سے باہر نکلا، وہ میزائل 5 منٹ میں فائر کرنا ہوتا تھا، تو 5 منٹ سے زیادہ وقت لگ جائے تو اسرائیلی جہاز دیکھ لیتے تھے یا ان کا سیٹلائٹ سسٹم دیکھ لیتا تھا، پھر وہ ہٹ کرتے تھے، میزائل مارتے تھے، بچنا مشکل ہوتا تھا. وہ کہتا کہ میں میزائل فائر کرنے کے لیے نکلا، دیر ہو گئی، مجھے دیکھ لیا انہوں نے، بڑا سا میزائل ہوتا تھا، کہیں جانا ہوتا تھا وہاں سے فائر کر کے پھر بھاگنا ہوتا، اسرائیلی جہاز نے دیکھ کے مجھے، میری طرف میزائل فائر کیا، مجھے یقین ہو گیا میں نہیں بچتا. کہتے بے اختیار میرے منہ سے نکلا یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی، تین دفعہ یا علی ادرکنی، تین دفعہ میں نے کہا. میں نے کیا دیکھا، ایک شخص ہے وہ آگے بڑھا، اس نے اس میزائل کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا، پکڑ لیا، دو ٹکڑے کر کے پرے پھینک دیا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں میری مدد کرنے والے؟ انہوں نے کہا تو نے ابھی مجھے پکارا نہیں تھا. ہمارا یہ قیدہ تو نہیں نا کہ ہمارا امام مر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. نہیں، ہم زیارت میں کیا پڑھتے جب جاتے ہیں؟ تو اشہد انکا ترا مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی. اے میرے امام، میں گواہی دیتا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. میرے کان پردوں میں ہے کہ آپ کے سلام کا جواب نہیں سنتے. جب میں یہاں زیارت پڑھ کے کہتا ہوں السلام علیک یا ابا عبداللہ، مولا حسین جواب دیتے ہیں علیک سلام کہتے ہیں. نہیں ہے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری ہے. امریکہ کو، اسرائیل کو، انڈیا کو شکست دینی ہے، اس بڑے دشمن کو شکست دینے کے لیے تیاری. جب ان کو شکست دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ان کے داخلی ایجنٹ خود شکست کھا جائیں گے. اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ بغیر منظم ہوئے نہیں ہو سکتا، بہترین منظم انداز میں ہونا ہے. حزب اللہ نے جو شکست دی اسرائیل کو، ان کا نظم و انضباط بھی بہت بہترین ہے، بہترین منظم ہے، ہر لحاظ سے اسرائیلیوں سے بہتر ہے، امریکیوں سے بہتر ہے، ہر لحاظ سے. ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں، اسرائیلیوں نے جب شکست کھائی تو انہوں نے انالیسس کیا کہ شکست کیسے کھائی ہم نے، اسلحہ ہمارے پاس بہترین، جہاز ہمارے، ان کے پاس جہاز نہیں تھے، ٹینک نہیں تھے، حتیٰ ان کے پاس چھوٹا اسلحہ تھا، ہمارے پاس تو ہوا سے، گراؤنڈ سے، سمندر سے بھی ہم ان پر حملہ کر رہے تھے، ہمیں شکست کیسے ہوگی؟ انہوں نے انالیسس کیا، اس میں کہا چند بڑی وجوہات جو شکست کی لکھی، سب سے بڑی وجہ لکھی، کہا حزب اللہ کے پاس دو نام ایسے تھے جو ہماری شکست کا سبب بنے، دو نام، ایک حسین اور دوسرا زینب. ایک حسین اور دوسرا زینب. حسین نے اتنا حوصلہ اور طاقت دی کہ خون کے آخری قطرے تک ہمارے مقابلے میں ڈٹے رہے، اور ثانی زہرا نے اتنا حوصلہ دیا شہادتوں کے بعد، تباہی و بربادی کے بعد بھی ثابت قدم رہے اور ہمت نہیں ہاری. حسین اور ثانی زہرا ہمارے بھی تو ہے نا. حسین ہماری طاقت کا نام ہے، ثانی زہرا ہماری طاقت اور قوت کا نام ہے. اگر ہمیں شناخت اور پہچان ہو جائے کہ اس بی بی میں کتنی طاقت ہے، کتنا حوصلہ دیتی ہے بی بی، اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، انتشار ختم کرنا ہے، منظم ہونا ہے، اکٹھے ہونا ہے، طاقتور بننا ہے، تاکہ ان شمروں کے ہاتھ توڑ ڈالیں، ہم ان یزیدوں کے ہاتھ توڑ ڈالیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ اپنے وطن کو بھی امن لوٹائیں، یہاں محبتیں لوٹائیں، یہاں عبادت ہو، تفرقہ نہ ہو، عزت ہو ہماری. دوستو، کمزوروں کا کبھی کوئی حق نہیں دیتا، وہ حقوق کی بھیک مانگتے ہیں، گداگر بنتے ہیں، ہمارا حق دے دو التماس کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، انہیں لوگ ٹھوکرے مارتے ہیں. حق، حقوق کی بھیک نہیں مانگی جاتی، حق چھینا جاتا ہے، حق طاقت سے لیا جاتا ہے. اگر تنہا جاؤ نا، رسول کی بیٹی بھی دربار میں گئی تھی، خالی لوٹ کے آئے، کس جن نے لیا تھا اسے؟ اس لیے ہمیں اکٹھا ہونا ہے، منظم ہونا ہے، بیدار ہونا ہے، تیار ہونا ہے. ہم دوست شہید کے ساتھ جو کام کرتے تھے، شہید عارف حسین حسینی قدس سروں کے ساتھ قم میں بھی تھے جب آگا شہید ہوئے، تو بہرحال سب سے پہلے جب قوم کے اندر مشکلات تھی، ہم قم میں پڑھتے تھے، پریشان بھی ہوتے تھے، کہ قوم کا کون سا درد جو ہے نا وہ ہم درمان کرنے کی کوشش کریں. پہلے مرحلے پر ہمارے دوستوں نے دیکھا کہ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں نا ان کے بچوں کو کوئی نہیں پوچھتا, کوئی کفالت نہیں کرتا ان کی, ان کے بچوں کو ان کی سرپرستی کی جائے. جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں مستحق ہیں ان کے بچے, ان کو کوئی پیچھے نہیں ہے. آپ یقین کریں گے, حقیقت یہ ہے نا کہ جو قوم اپنے شہداء کے بچوں کی سرپرستی نہیں کر سکتی وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے. ایسا ہے یہ نہیں ایسے. ہمارے دوستوں نے جمع ہوئے شہداء کے بچوں کی کفالت شروع کی, شہید فاؤنڈیشن بنائی گئی. جب شہداء کے بچوں کی فرشتے تیار کرنا شروع کی, آپ یقین کریں بعض نامناسب جگہوں سے شہداء کے بچوں کو واپس لے کے آئے. انسان غیرت سے مر جاتا ہے, خدا گواہ ہے. شہید کے بچے اس طرح سے رول جائیں. مجھے یاد ہے شور کورٹ میں ایک مومن شہید تھا, سید تھا, اس کی بیوہ تھی, تین چار بچے اس کے معذور تھے. جب ہمارے دوست وہاں گئے لسٹنگ کرنے کے لیے, اس خاتون سے پوچھا کہ بی بی کتنی آپ کی مدد کی جائے, آپ کا گزارا ہو جائے گا. کہنے لگی اگر 500 روپیہ مجھے ماہانہ مل جائے گزارا ہو جائے گا. اس کو کبھی کسی نے 500 روپیہ بھی نہیں دیا تھا. کیسے گزارا کرتی ہے؟ لوگ گھروں سے مانگ تانگ کے کھا لیتے. آج پورے پاکستان میں اس وقت کوئی بھی ایسا شہید نہیں ہوگا جس کے بچے مشکل کا شکار ہوں اس کی شہادت کے بعد. جس لیول پر سکول میں اس کے بچے اس کی زندگی میں پڑھتے تھے وہی پڑھ رہے ہیں. جو ان کا سٹینڈرڈ تھا وہی باقی ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج پاکستان پورے کے اندر یہ سلسلہ پھیلا ہوا ہے. شہداء کے بچوں کی کفالت, ان کی تعلیم, ان کی پڑھائی, ان کے گھر والوں کا خیال رکھنا, ان کی عزت اور آبرو کا خیال رکھنا, شہداء کے بچے اور بچوں کی پھر شادیاں کرنا. اس پاکستانی قوم میں بڑی طاقت ہے. ہم نے دیکھا شہید فاؤنڈیشن میں, یقین کر لیں آج ہزاروں سے زیادہ لوگوں کو ماہانہ مدد ہوتی ہے. پاکستانی شیعہ مدد کرتے ہیں, مومنین مدد کرتے ہیں, اور ان کتابوں سے یہ کام ہو رہا ہے. شرط کیا ہے؟ کہ مومنین کسی پر اعتماد کریں, کوئی ان کے اعتماد پر پورا اترے, ان کو دھوکہ نہ دے کوئی. آپ یقین کر لیں, آپ شہید فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ جا کے دیکھ لیں کس طرح سے الحمدللہ ایک سلسلہ جاری ہے. پھر وہ لوگ جو جیلوں میں چلے جاتے تھے ان کو کوئی کیس نہیں لڑتا تھا, خوف کے مارے کوئی پیچھے نہیں جاتا تھا ان کے. الحمدللہ امام سجاد کے نام پر, امام سجاد فاؤنڈیشن بنی, پہلے ایک انجمن کی شکل میں تھا. کوشش کی گئی کہ اپنے لوگوں کے کیس لڑے جائیں جو غیرت مند جوان تھے, جو شیعہ جوان جیلوں میں چلے گئے اور ان کو کوئی پیچھے پوچھنے والا نہیں ہے. پہلے مرحلے پر ان کیسز کو لیا گیا جن میں ان کو سزائے موت ہو چکی تھی. اس وقت 40 سے زیادہ جوانوں کی سزائے موت ختم ہو چکی ہے. تقریباً 250 سے زیادہ کیسز ہیں جو لڑے جا رہے ہیں. کیس بہت ہیں. بعض اوقات ایک ایک کیس کی ایک دن کی پیشی 12-12-13-13 لاکھ روپیہ خرچ ہوتی ہے. ہم لیاقت اور اسحاق کے ریویو پٹیشن میں گئے جو جان کے ہیں, سپریم کورٹ میں ان کو سزائے موت ہو چکی تھی, ان کے کیس سے ہی نہیں لڑے گئے تھے. ایک پیشی کے لیے اکرم شیخ وکیل ہے, 13 لاکھ روپیہ اسے لیا ہم سے. مشکل کام ہے یہ. یہ کام الحمدللہ چل پڑا ہے اور پاکستان کے مومنین کے دامن سے ہو رہا ہے. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جیلوں میں چلے گئے, ان کے بچوں کی کفالت بھی یہ امام سجاد فاؤنڈیشن کر رہی ہے. جو زخمی ہو جاتے تھے دھماکوں میں ان کو کوئی علاج کروانے والا نہیں تھا, ان سب کے علاج کا سلسلہ شروع ہوا الحمدللہ. اور آج کہیں بھی کوئی کسی کو مسئلہ پیش آتا ہے, کراچی سے لے کر اسلام آباد تک, جہاں بہترین سہولتیں علاج کی ممکن ہے وہاں ان کو پہنچایا جاتا ہے, ان کا علاج کروایا جاتا ہے. اگر کسی کو مدد نہیں ہے اس کا مقصد رابطہ نہیں ہو سکا ہے. واللہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے علاج ہوئے ہیں اور ابھی ہو بھی رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا تھا تبلیغات کا کام، ایسے علمی مراکز کا قیام جو آج کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہوں۔ خود ہمارا جو مدرسہ تھا، آغا صاحب اس کے بانیوں میں سے ہیں، اس وقت 60 لڑکے اس کے مدرسے کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کوئی ایم فل کر رہا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کوئی گریجویشن کر رہا ہے، ریگولر اسٹوڈنٹ یونیورسٹیز کے، ایوننگ یونیورسٹی، مارننگ یونیورسٹی، ایوننگ مدرسہ، اور بہترین تعلیم ہے۔ بہت سے بچوں کو پاکستان سے باہر ڈاکٹریٹ کے لیے بھیجا ہوا ہے، اور ایسے مدرسے کئی پاکستان میں ہمارے دوستوں نے بنائے ہیں تاکہ آج کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہمارے بچے پڑھیں، جو پی ایچ ڈی ہو، ڈاکٹریٹ، عالم دین ہو، اکنامکس میں پی ایچ ڈی ہو، لا میں ڈاکٹریٹ ہو، پولیٹیکل سائنس میں، آئی آر میں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں، جتنے بھی سبجیکٹس ہیں جو ریلیٹڈ ہیں، ان میں ڈاکٹریٹ اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہوں، تاکہ ہم اس حوالے سے بھی قوم کی خدمت کر سکیں۔ پھر بڑا چنار کا مسئلہ ہوا، بڑا چنار کے لوگ ہم سے رابطہ کرتے تھے، ہم مدرسوں میں تھے، پڑھاتے تھے، یہ کام کرتے تھے، ساتھ ساتھ شہید فاؤنڈیشن کا بھی اور سرا کا بھی یہ کام ہم کرتے تھے، تبلیغ کا، بچوں کو پڑھانا، یونیورسٹیز میں جانا۔ میں خود دنیا کی یونیورسٹیز میں، پورے یورپ کی یونیورسٹیز میں جاتا تھا، دیکھتا تھا کون سی یونیورسٹی اچھی ہے جہاں اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجوں۔ جب بڑا چنار کا مسئلہ ہوا، وہاں کے لوگ ہم سے رابطہ کرتے تھے، جگہ جگہ رابطہ کرتے تھے، لاہور، کراچی، پاکستان میں جہاں وہ ٹیلی فون کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ ہم اسلام آباد میں تھے، لوگ ہم سے بھی رابطہ کرتے تھے، ہم پشاور کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، جب ہمیں بتایا انہوں نے کہ ایک ایک بندے کی 12-12 ٹکڑے ہیں لاش کے، 14-14 ٹکڑے ہیں، بڑا چنار محاصرے میں ہے، چاروں طرف سے محاصرے میں ہے، طالبان وہاں اٹیک کر رہے ہیں، کسی ٹائم بھی شکست ہو سکتی ہے وہاں پر، کئی لاکھ شیعہ خواتین، بچے، ان کی ناموس خطرے میں، اخباروں میں سنسر، ٹی وی پہ کوئی خبر نہیں۔ وہاں کے علماء نے ہمیں کہا ہماری مدد کرو، اگر یہاں شکست کھا گئے نا تو صوبہ سرحد یا خیبر پختونخوا کے اندر ایک ہفتے میں یہاں پر شیعوں کا صفایا کر دیں گے یہ لوگ، کیونکہ پاڑا چنار ہماری طاقت کی جگہ ہے، جب یہاں شکست ہو جائے گی نا پورے علاقے کے اندر خوف پھیل جائے گا، اور یہ بڑے وحشی اور درندے ہیں، یہ بے رحم ہیں۔ ہم دوست جمع ہو گئے، لوگوں کو جمع کیا، علماء کو جو ایک ٹیلی فون پر آ سکتے تھے انہیں جمع کیا، آؤ پڑا چنار کے مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، جو ایک ٹیلی فون کال پر آ سکتا تھا اسے بلایا، جو آگے سے پوچھے کیا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس کو نہیں بلایا ہم نے۔ تقریباً پہلی میٹنگ میں 40-45 اور دوسری میں 150 کے قریب علماء آئے۔ پڑا چنار کے علماء نے ہمیں کہا ہمارے لیے چار کام کریں آپ، ایک یہ سنسر توڑیں، دوسرا لوگوں کو بیدار کریں، یہ خطرہ فقط اس علاقے میں نہیں ہے، یہ پورے ملک میں پھیلے گا، نمبر تین ہماری مدد کریں، ہمیں وسائل چاہیے، پیسے چاہیے، جنگ ہے، نمبر چار حکومت پر دباؤ ڈالیں، ہمارے مذاکرات میں حکومت ہمیں کہتی ہے تم کوئی آپت سے تو یہاں نہیں تھے نا، اس علاقے کو خالی کرو، چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، ہماری بات کو نہیں سنتا۔ الحمدللہ جمع ہوئے دو سارے غیرت مند جوان علماء شیعہ جمع ہوئے 150 کے قریب، انہوں نے فیصلہ کیا ہم ان مظلوموں کی مدد کریں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے، مقابلہ کریں گے یزیدوں کا۔ لہذا ہزاروں کی تعداد میں پفلٹ، سی ڈی، رابطہ مہم، مختلف علاقوں میں رابطے، پاکستان میں، یورپ میں، امریکہ میں، جگہ جگہ رابطہ مہم شروع کی، سنسر توڑنے کے لیے سیڑھیاں بنوائی گی، پفلٹ چھپوائے گئے، چوکوں میں، چوراہوں میں کھڑے ہو کر، گاڑیوں میں مسافروں کو جگہ جگہ دیے گئے، احتجاجی ریلیاں شروع کی گئیں تاکہ حکومت کو پتا چلے کہ پڑا چنار کے شیعہ تنہا نہیں ہے، پوری قوم ان کے ساتھ ہے۔ اور پھر جب اس طرف اٹھے تو ڈی اے خان کے مومنی نے رابطہ کیا، یہاں حالات بہت بدتر ہیں، ادھر آ کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ جب ڈی اے خان ہم کے دیکھا، لوگ شہر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، جائیدادیں بے جگہ سستی، خوف ہے، وزیرستان ساتھ ہے، 2300 شہید ہو چکے ہوئے ہیں۔ یقین کریں جب انہیں کہا کہ ہم آپ کو، آپ کی حمایت کے لیے اور آپ کو مایوسی ختم کرنے کے لیے یہاں ایک اجتماع کرنا چاہتے، کہتے نہ کرنا، بم بلاسٹ ہوگا، مارے جائیں گے، نہیں کرو یہاں کام۔ ایک بندہ اشتہار لگانے کو تیار نہیں تھا شہر کا، بھاگ رہے تھے شہر سے لوگ، اگر بازار سے کوئی چیز لینے جاتا مرد نہیں جاتا تھا، عورت جاتی تھی برقع پہن کر، کہ مجھے پہچان لیں گے اور مار دیں گے۔ بازار میں ایک مومن کی دکان نہیں بچی تھی، یا مار دیا گیا تھا یا چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، بیچ گیا تھا۔ یہ حال دین خان کا. ہم مدرسوں میں لوگ بیٹھنے والے لوگ تھے, زیادہ چیزوں سے اتنے باخبر نہیں تھے جیسے آپ سارے, ہم بھی اسی طرح تھے. صبح سے شام تک درس پڑھانا, اپنے کام کرنا, یونیورسٹیوں میں جانا, پاکستان سے باہر کی یونیورسٹیوں میں جانا, اور ایک بندے کے چار بچے اگر ان کو پڑھانا ہو تو اتنی مصروفیت ہوتی ہے, اگر سو ڈیڑھ سو سو بچہ ہو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو سنبھالنا, ان کی یونیورسٹی کی تعلیم, ان کی مدرسے کی تعلیم, ان کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. دوستو الحمد للہ جمع ہو گئے اور پہلا اجتماع 2008 میں اسلام آباد میں شہید عارف کی برسی پر ہوا. مدتوں بعد 25,000 بندے جمع ہوئے, ان کی آواز بلند کی, مظلومیت کی, حکومت پر دباؤ ڈالا. 1 ستمبر کو پورے ملک کی عام شہروں کو بند کیا ان کے ساتھ عہد کا اعلان کرنے کے لیے. یہ سلسلہ چل نکلا, بیداری کا سلسلہ. ان کو پیسہ, مدد, وسائل, حکومت پر دباؤ, بیداری کا سلسلہ شروع ہو گیا. نیکسٹ ایئر 1,00,000 سے اوپر لوگ جمع ہوئے اور ایک موومنٹ شروع ہوگی پورے پاکستان کے اندر بیداری کی. ڈی اے خان میں لوگ, ان کو کہا ہم نے جا کر کہ لوگ بھاگنے والوں کو ساتھ نہیں دیتے, تم لوگ اگر ڈٹو گے یا کھڑے ہو جاؤ گے پورا پاکستان تمہیں مدد کرے گا. یقین کرو پاکستان کے شیعہ ڈی اے خان کے لوگوں کی مدد کو پہنچے. جو شہید ہو گئے تھے ان کے بچوں کی کفالت, جو زخمی ہو گئے تھے ان کا علاج, جو بے روزگار ہو گئے تھے ان کا روزگار, جن کے بچے پڑھے لکھے تھے جوان تھے ان کو اسلام آباد میں, پاکستان میں جگہ جگہ اچھی نوکریاں دلوائیں گی. انہیں کہا گیا تم تنہا نہیں ہو, تم نے شہر نہیں چھوڑنا, پاکستان کے شیعہ آپ کے ساتھ ہیں. اور آج آپ دیکھیں وہاں پر کیسے توازن برقرار ہوا, بہت حالات بہتر ہو گئے. پڑا چنار کے حالات, پڑا چنار کے لیے پھر ہم نے کہا ہم اس کو راستے کو جو بند کیا ہے توڑنے کے لیے امدادی کاروان بھیجیں گے, جس میں غذا ہوگی, دوائیاں ہوگی, روٹی ہوگی, آٹا ہوگا, جو ضرورت کی چیزیں ہیں. الحمدللہ وہ بھی توڑا, وہ بھی قافلہ گیا, بڑی رکاوٹیں ڈالی گئی, لیکن الحمدللہ وہ پڑا چنار پہنچا اور پڑا چنار کے لوگوں کو احساس ہوا ہم تنہا نہیں ہیں, لوگ ہمارے ساتھ ہیں, ہم اکیلے نہیں ہیں. یہ سلسلہ چل نکلا, بیداری کا سلسلہ, دوبارہ منظم ہونے کا سلسلہ. چلتے چلتے پورے سلسلے اس دفعہ 25 مارچ کو کراچی میں جمع ہوئے. کراچی میں ہر ایک نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا, سنی تحریک نے بھی کیا, عمران خان نے بھی کیا, فضل الرحمان نے بھی کیا, ایم کیو نے بھی کیا, ہر کوئی اپنی طاقت دکھا رہا تھا اور شیعہ دبے ہوئے تھے. کراچی میں شیعوں کو بہت قتل عام ہوا ہے, سندھ کی بھی حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ یقین کرو گے کراچی کی تاریخ کا 25 مارچ کو سب سے بڑا اجتماع ہوا, 7,00,000 کے قریب اس میں افراد تھے, 7,00,000 کے قریب. حیران تھے ہم خدا کا بھائی لوگ کہاں سے آئے ہیں, شباز کلندر کے مزار سے, ملنگ چلے وہاں سے نعرے لگاتے ہوئے, کبھی دیکھے ہوں کفن پہن کے لوگ آئے یہاں سب, عورتیں. ہم سوچتے تھے 2,000-4,000, شاید 1,00,000 سے اوپر تو خاتون تھی, عورتیں تھیں. عجیب ماحول تھا, دنیا نے دیکھا. کراچی میں شیعوں کو ایم پی ایم قتل بھی کرتی تھی اور دبا کے بھی رکھتی تھی, حامی بھی ہم آپ کے. اگر کراچی میں 100 شیعہ شہید ہوئے نا, آدھے سے زیادہ ایم پی ایم نے مارے ہیں, مارتی بھی تھی اور دبا کے بھی رکھتی تھی, ہم آپ کے حامی ہیں. وہ پروگرام جو کراچی کا تھا ایک جنگ تھی, جنگ. ایم پی ایم کے لوگ فائرنگ کرتے تھے, لڑکوں کے اوپر کام نہیں کر رہے تھے, دہشت گرد بھی مقابلے میں, ریاستی ادارے بھی مقابلے میں. واللہ با خدا کراچی کے 1,500 جوان 24 گھنٹے دن رات کام کرتا تھا, پبلسٹی کے لیے, اشتہار کے لیے, وال چاکنگ کے لیے, دعوتوں کے لیے. ہم نے اس دوران کراچی میں ایسے علاقے کشف کیے جہاں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہاں شیعہ آبادیاں ہیں. ہم وہاں پہلی بار گئے, وہاں پر قوم کٹھی ہوئی, دشمن مایوس ہوا, دشمن پر ہیبت داری ہوئی, دشمن خوفزدہ ہوا. ہمارے فوجی اداروں کا مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا تھا شیعوں کو کچلنا ہے, ایجنسیوں کا مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا تھا شیعوں کو دبا کے رکھنا ہے, انہیں سر نہیں اٹھانے دینا ہے, کیونکہ سعودیہ یہ چاہتا ہے, امریکہ یہ چاہتا ہے. وائلا ان دہشت گردوں کو کہاں ٹریننگ دے گی, مجھے بتائیں نا, دہشت گردی کے ٹریننگ کیمپ کس نے چلائے ہیں؟ ہمارے جرنیلوں نے نہیں چلائے, یہاں چلائے گی, انہوں نے بنائے تھے نا. یہ لشکر کہاں تربیت پاتے رہے ہیں؟ ہمارے ملک کے اندر تربیت پاتے رہے ہیں نا, کنہیں مارتے رہے, ہمیں مارتے رہے ہیں نا. یہ قاتل کدھر نے پالے ہیں؟ ہمارے ریاستی داروں نے پالے ہیں نا. گلگت کے اندر شیعہ آبادی کو کم کرنے کے لیے ڈیموگرافک چینجنگ لائے اور وہاں دہشت گردوں کو کس نے بسایا؟ جا کر انہیں نے بسایا, انہیں قاتلوں نے, ہمارے جرنیلوں نے. جنہوں نے پاکستان توڑا تھا، جو آج باقی باندھا پاکستان توڑنا چاہتے ہیں، ان خائنوں نے جنہوں نے بلوچستان کو بھی آگ لگائی ہوئی ہے، جنہوں نے سندھ کو بھی آگ لگائی ہوئی ہے، پورے ملک کو آگ لگائی ہوئی ہے، جو ہمارے قاتلوں کے سرپرست تھے، جو مجاہدین کے نام پر پالتے تھے ان خبیثوں کو. لہذا ہم بیدار ہونا شروع ہو گئے. کراچی کے پروگرام کے بعد جب جلاس کا واقعہ ہوا، آپ یقین کر لو پہلی بار اسلام آباد میں ہم نے 9 دن دھرنا دیا پارلیمنٹ کے باہر، اور پاکستان کے 85 شہروں میں دھرنا ہوا، لندن میں پاکستان امبیسی کے باہر ہوا، ناروے میں ہوا، جنیوا میں ہوا، آسٹریلیا میں ہوا، یورپ میں ہوا، کینیڈا میں 3 پاکستانی کونسلیٹ اور سفر خانوں کے باہر ہوا، امریکہ میں واشنگٹن میں پاکستان کے امبیسی کے باہر ہوا، نیو یارک میں ہوا. ہم منظم ہو رہے ہیں، طاقتور ہو رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، تاکہ دشمن یہ محسوس کرے کہ ہمیں دیوار سے نہیں لگایا جا سکتا، ہمیں نہیں ڈرایا جا سکتا، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. اگر ڈرنے والے ہوتے تو مظلوموں کو اپنا امام نہ مانتے، قاتلوں کے ساتھ بیٹھتے پھر ہم. دوستو، یہ بیداری کا سلسلہ جنگ میں فیصل آباد، ملتان، لاڑکانہ، سیون شریف، پورے سندھ سے ہوتا ہوا چلا ہے. 1 جولائی کو ہم نے لاہور میں جمع، 1 جولائی کو لاہور میں جمع ہونا ہے. یہ اس سال کو ہم نے میدان میں حاضر رہنے کا سال قرار دیا ہے، منظم ہونے کا سال قرار دیا ہے، تیار ہونے کا سال قرار دیا ہے، آمادگی کا سال قرار دیا ہے، بڑی بڑی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے. میں ابھی 1 مہینہ پہلے بھی لبنان گیا تھا، جب سے مجلس بنی ہے تقریباً 8 سال جاتا ہوں. سید حسن رسول اللہ جو کہ میرے دوست بھی ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں، تو مشورہ بھی کروں، دیکھوں ان کے حالات کو، دیکھوں سیکھنے دیا ہمیں انہوں نے کس طرح دشمن کو شکست دی ہے. سید کی یہ تاکید تھی، جتنے شیعہ اکٹھے ہوں گے نا اتنا ہی ہماری طاقت میں اضافہ ہوگا. دشمن کو یہ پتا ہے کہ ان کی طاقت کس میں ہے، منظم ہونے میں اور وحدت میں، اکٹھے ہونے میں. جتنے داخلی اختلافات سے چشم پوشی کریں گے. آپ کا ممبر یہ جناب ثانیہ زہرا کی میراث ہے ہمارے پاس نا، یہ شیعوں کے درمیان وحدت کے لیے استعمال ہونا چاہیے، نہ تفرقے کے، نہ انتشار کے لیے. اب دیکھیں، ابھی چند دن پہلے ایک خطیب ہے ملتان کے ناصر عباس کو گرفتار کیا گیا. ہم نے اس کی مدد کی ہے، اس کو چھڑوایا ہے. ان کے سارے ذاکرین ہمارے دفتر میں آئے لاہور اقبال ٹاؤن میں آ کے بیٹھے، شکریہ بھی انہوں نے ادا کیا. اس لیے چھڑوایا ہے کہ آج ان کو پکڑیں گے، کل دوسرے کو پکڑیں گے، پرسوں تیسرے کو پکڑیں گے. ہمارے اندرونی اختلافات جو بھی ہیں، ہم دشمن کے مقابلے میں ایک ہیں. مجھے کل وہ ٹیلی فون پر کہہ رہا تھا کہ میری بچیاں بھی آپ کو دعائیں دیتی ہیں، میرے گھر والے آپ کو دعائیں دیتے ہیں، جناب سیدہ آپ کی مدد کرے، مجھے بہت دعائیں دے رہا تھا کل وہ. ٹھیک ہے، دشمن، ہم دشمن کے مقابلے میں اکٹھے ہیں. میں نے ملتان نے بھی کہا تھا 27 مئی کو، جس دن گرفتار کیا گیا ان کو، میں نے کہا اگر اس کو نہ چھوڑا گیا ہم وزیر اعلی اس کو گھیراؤ کریں گے اور طاقت سے باہر نکالیں گے. وہ زمانہ گزر گیا ہے کہ جب ہمیں آپ دبا لیتے تھے، اب نہیں دبنے والے ہم لوگ. ہم بیدار ہیں پاکستان میں. 1 جولائی آپ جانتے ہیں مینار پاکستان، سب نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، دنیا دیکھے گی علی کے ماننے والوں کی طاقت کو، حیبت کو، انشاءاللہ وحدت کو، نظم کو، طاقت کو دیکھے گی کہ پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کا جو خیبر ہے نا، اس کا دروازہ علی کے ماننے والے اکھاڑیں گے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ میدان نہیں چھوڑیں گے، ہم اس قانون کے ماننے والے ہیں کہ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، ہر روز عاشورا ہے اور ہر جگہ ہمارے لیے کربلا ہے، اور انشاءاللہ اس کربلا میں ہم کربلائیوں کی طرح اتریں گے. دیکھو اہل بیت سے سیکھا بھی کرو عزیزو، بتائیں 13 سال کا قاسم کربلا میں 3 دن کا بکر پیاسا تھا نا، لڑ کے شہید ہوا یا بغیر لڑے؟ بتائیں نا، اکیلا کتنے سے لڑا تھا؟ کم بس کم جو یزیدی لشکر کی تعداد لکھی گئی ہے وہ 30,000، کم از کم 30,000، ہم 30,000 فرض کرتے ہیں. ایک 13 سال کا بچہ اکیلے 30,000 پر حملہ کرتا ہے اور کئی کو واصل جہنم کرتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس بچے نے بھی اتنی تیاری کی ہوئی تھی، اتنی تیاری کی ہوئی تھی 13 سال کا ہے، کہ بدترین حالات میں بھی دشمن کا مقابلہ کر سکے. 3 دن کا بھوکا ہو، پیاسا ہو، محاصرے میں ہو، آپ عام طور پر دیکھیں 13 سال کا بچہ، اس پر 5,000 حملہ کرے، اس بچے کی کیا حالت ہوتی ہے؟ بچہ نہیں بڑا کیوں نہ ہو، 4-5,000 کا بلوا اس پر آئے، ایک بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ایک بچہ کتنا تیار تھا، کتنا اس میں حوصلہ اور جرات تھی کہ انی انا القاسم من نسل علی، یہ کہہ کے حملہ کرتا ہے، پہچانو میں علی کا پوتا قاسم ہوں. یہ ہماری میراث ہے، تیاری، آمادگی یزیدوں کا ہاتھ توڑنے کے لیے، دشمن کو شکست دینے کے لیے. لہذا 1 جولائی ہماری عزت کا دن ہے، ہماری طاقت کا دن ہے، ہماری بیداری کا دن ہے، ہماری وحدت کا دن ہے، دشمن کے مقابلے میں منظم ہونے کا دن ہے. ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، آئیں 1 جولائی کو ہر علاقے سے قافلے چلیں، ہاتھوں میں پرچم وفا ہو اور زبانوں پر لبیک یا حسین کی صدا ہو اور مینار پاکستان کی طرف رواں دماں ہو. آخری بات غور سے سنو اس بات کو. آپ ماشاءاللہ اس علاقے میں رہتے ہیں، سمجھتے ہیں چیزوں کو. اگر ایک علاقے میں ایک خاندان اور فیملی کی سیاسی طاقت اگر ہو تو وہ اس علاقے میں اپنے حقوق کا بھی تحفظ کر لیتا ہے اور دوسروں کی مدد بھی، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اگر سیاسی طور پر کمزور ہو تو پھر کوئی اس کی ویلیو ہو؟ ایک قوم کی بھی اگر سیاسی طاقت نہ ہو اس کی کوئی ویلیو ہو؟ ہے. ہم 5 کروڑ شیعہ ہیں پاکستان میں، ہماری سیاسی طاقت ہے پاکستان میں؟ ہمارے مقابلے میں ایم کیو مہاجر قومی موومنٹ 20 لاکھ اس کو ووٹ لوگ دیتے ہیں، سیاسی طاقت ہے نا، اس کی مرضی کے بغیر حکومت چل سکتی ہے؟ فضل الرحمان کے ساتھ ہے، میں نے سیاسی طاقت ہے نا، فضل الرحمان کی کتنی پاور ہے دیوبندیوں کی؟ پاکستان میں دیوبندیوں کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے؟ ان کے گھروں سے دہشت گرد پکڑے گئے، القاعدہ کے لوگ پکڑے گئے، پابندی لگی ان کے اوپر. سیاسی طاقت، اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں، دیوبندی بھی ہمارے بھائی ہیں، اہل حدیث کے پاس سیاسی طاقت ہے یا نہیں ہے؟ بہت تھوڑے ہیں پاکستان میں، بہت تھوڑے ہیں. ہم 5 کروڑ سے زیادہ شیعہ ہیں دوستو، ہماری سیاسی طاقت نہیں ہے نا، ہماری کوئی ویلیو بھی نہیں ہے. ایران میں 95% شیعہ تھے، سیاسی طاقت نہیں تھی، کوئی ویلیو نہیں تھی. آج سیاسی طاقت ہے، پوری دنیا میں عزت ہے. لبنان میں 17 لاکھ شیعہ ہیں، سیاسی طاقت ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا، حکومت وہ بناتے ہیں، حکومت وہ گراتے ہیں. مجھے سید حسن نصرالدہ نے بتایا، ایک عرب ملک نے 3.5 ارب ڈالر خرچ کیا کہ یہاں پر تفرقہ ہو، شیعہ سنی لڑائی ہو، عیسائیوں کے ساتھ لڑائی ہو. ہم نے نہیں ہونے دیا، ہم نے شکست دی ہے. کیوں؟ سیاسی طاقت ہے. سیاسی طاقت کی وجہ سے امریکہ کی نہیں چلنے دیتے، اسرائیل کی نہیں چلنے دیتے، شیعوں کی عزت ہے وہاں پر نا، سیاسی طاقت ہے۔ پاکستان میں ہم 5 کروڑ سے زیادہ ہے صاحب، ہم ووٹ کس کے لیے دیتے ہیں؟ نالی کے لیے، گلی کے لیے، پلی کے لیے، چھوٹی سی نوکری کے لیے۔ کاش ہمیں اپنے ووٹ کی طاقت کا پتہ چلتا۔ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے وجود کا حاکم میرا مولا علی ہے، میرا ووٹ بھی مولا علی کا ہے، یہ میں ووٹ استعمال کروں گا یزیدوں کو شکست دینے کے لیے، میں ووٹ استعمال کروں گا اپنی قوم کو طاقتور بنانے کے لیے، میں ووٹ استعمال کروں گا مظلوموں کی مدد کے لیے اور ظالموں کا ہاتھ توڑنے کے لیے، میں ووٹ استعمال کروں گا اس وطن میں امن لانے کے لیے، میں ووٹ استعمال کروں گا اس وطن میں وحدت کے لیے، تفرقہ مٹانے کے لیے، نفرت مٹانے کے لیے، میں ووٹ استعمال کروں گا اپنی قوم اور ملت کو عزت کی معراج تک پہنچانے کے لیے۔ یہ مردر شعور نہیں ہے، 90% ہمارا ووٹ پیپل پارٹی کو جاتا ہے۔ ٹھیک، کوئٹہ میں ہمارے شہید ہوئے ہیں، پیپل پارٹی نے مدد کی ہماری، کراچی میں کی ہے، پڑا چنار میں کی ہے، جنوبی پنجاب میں کی ہے، ابھی گلگت بلتستان میں تو حکومت ہے وہاں کی ہے۔ کس طرح سے یار صاحب دنیا پرست ہماری مدد کریں گے؟ عجیب نہیں ہے، جن کا امام علی ہے وہ سیاسی طور پر ان دنیا پرستوں کے پیچھے جاتے ہیں، جن کا مولا حسین ہے سیاسی طور پر ان بے غیرتوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کریں کہ ہم 5 کروڑ شیعہ جس عزاداری میں اکٹھے ہوتے ہیں، ماتم میں اکٹھے ہوتے ہیں، سیاسی طور پر بھی مولا علی کی ولایت کے پرچم تلے اکٹھے ہو جائیں، ایک ہو جائیں، تاکہ ہم طاقت پا جائیں۔ یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کے اندر، یہ گلیاں بن جائیں گی، سڑکیں بن جائیں گی اگر ہم سیاسی طور پر طاقت پا لیں گے، ہم بہت کچھ بنا لیں گے، اگر کمزور رہیں گے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ لہذا میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے 17 لاکھ شیعہ لبنان میں، سیاسی طاقت ہے، کسی دنیا کے یزید کی جرات نہیں ہے ان کے ملک میں گڑبڑ کر سکے۔ پہلے ان کے بچے بھی قتل ہوتے تھے، ان کی خواتین بھی، ان کے بڑے بھی، چھوٹے بھی مارا جاتا تھا، ہزاروں شہید ہیں لبنان میں شیعہ، لیکن آج خدا گواہ ہے۔ مجھے سید کہہ رہے تھے ہم اب اتنے طاقتور ہیں، میں اگر چاہوں تو منٹوں میں اسرائیل کو ختم کر دوں، منٹوں میں اسرائیل کی ایک جگہ بھی ہمارے میزائلوں کی زد سے خالی نہیں ہے، ایک چاہوں تو اسرائیل نہیں، دور دور تک۔ کیسے اتنے طاقتور ہو؟ وہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ہم اکٹھے رہتے تھے قوم میں، وہ میدان میں اترے، مولا علی نے مدد کی، امام زمانہ نے مدد کی، اور آج عزت کو پا گئے۔ میری گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم بیدار ہوں، 1 جولائی کو ہماری جو کاروان ہے نا، یہ حسینی کاروان ہے، اس میں جناب زینب کی کنیزیں بھی ہیں، علی اصغر اور قاسم کے نقش قدم پر چلنے والے بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہم سب نے آنا ہے، ہم بھی اپنے بیوی بچوں سمیت وہاں۔ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ہم اپنے گھر والوں سمیت وہاں، ہمارا آل محمد کے راستے کی سچائی پر ایمان ہے، ہم کہتے ہیں پہلے ہم فدا ہوں، ہمارے بچے فدا ہوں، پھر کوئی اور فدا ہو، اور انشاءاللہ ہم شہید عارف حسینی کے مانی فرزند ہیں، ہماری قوم دیکھے گی، ہم اپنی قوم کو کبھی شرمندہ نہیں کریں گے، ہم اپنے راستے کی سچائی کی گواہی اپنے خون سے لکھیں گے، انشاءاللہ خون سے لکھیں گے، اور اپنے مولا حسین کی بارگاہ میں اپنے لہو میں ڈوب کر جائیں گے، اور کم شرمندہ ہوں گے مولا کی بارگاہ میں انشاءاللہ۔ آپ کو دعوت ہے، امید ہے انشاءاللہ آپ بزرگان جتنے بھی باثر لوگ ہیں یہاں سے اکٹھے چلیں گے، اور انشاءاللہ 1 جولائی کو مینار پاکستان۔ ہماری عزت کا دن، ہمارے وقار کا دن، ہماری آزادی کا، استقلال کا، ہماری غیرت کا، ہماری حمیت کا، ہماری فداکاری کا، ہماری سار کا اور ہماری وفا کا دن ہوگا، اور پوری دنیا تک یہ صدا جائے گی لبیک یا حسین، لبیک